أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. میری محترم بہنوں، وقت تھوڑا ہے، اس وقت 3 بج رہے ہیں اور 4 بجے تک تقریر ختم کر لینی ہے. وقت تھوڑا ہے اس لیے مختصر طریقے پر چند جملے آپ کے متعلق عرض کرنے ہیں. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں. جتنا حق مرد کا ہے عورت کے اوپر، اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے مرد کے اوپر. درجہ، البتہ مردوں کو کچھ درجہ بلند دیا گیا ہے اس بات سے، ان کا حق بڑھ گیا ہے تھوڑا سا. یہاں پر اتنی بات مجھے گزارش کرنی ہے کہ گھریلو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک کہ مرد اور عورت، خاوند اور بیوی دونوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہ ہو. اگر خاوند بیوی میں ناچاکی ہوگی، آپس کی لڑائی ہو، خاوند شفقت نہ کرتا ہو عورتوں پر اور عورت اطاعت نہ کرتی ہو خاوند کی، تو وہ گھر خراب ہوتا ہوتا ہے، اولاد پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے شریعت اسلام نے دونوں کو دو درجے رکھے ہیں. مرد کو درجہ دیا ہے تربیت کا، شفقت کا، رحمت کا، اور عورت کو درجہ دیا ہے محبت کا، اطاعت کا، خدمت کا. یہ دونوں حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے، اس وقت تک گھر کی زندگی اچھی اور درست نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے بارے میں کہ ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا والطفکم اہلا، تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل تعظیم مسلمان وہ ہے کہ جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور عورتوں کے ساتھ شفقت اور مدارات اور محبت کا برتاؤ کرتا ہو، سختی اور تنگی کا برتاؤ نہ کرتا ہو، رحمت و شفقت اور محبت سے پیش آتا ہو، نرم کلام سے بولتا ہو، میٹھے الفاظ میں خطاب کرتا ہو. فرمایا گیا کہ اس وہ سب سے زیادہ قابل تکریم مسلمان ہے اللہ کے یہاں. اور عورت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس پر اطاعت واجب ہے قانون کی. اگر قانون کوئی حکم دے، کوئی بات کہے، کوئی کام کو کہے اور عورت اطاعت نہ کرے، تو حدیث میں ہے کہ تمام رات ملائکہ علیہ السلام لعنت کرتے ہیں اس عورت کے اوپر کہ جس نے نافرمانی کی قانون. تو قانون کو تو حق دیا گیا ہے شفقت کا، مدارات کا اور لطف و کرم کا، اور عورت کو حق دیا گیا ہے خدمت کا، اطاعت کا اور فرمانبرداری کا. اگر مرد شفقت چھوڑ دے تو اطاعت نہیں ہو سکتی عورت کی طرف سے، اور اگر عورت اطاعت چھوڑ دے تو پھر مرد کی طرف سے شفقت نہیں ہو سکتی. عورتوں کا فریضہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ قانون ان کے تابع ہو جائے اور جو کچھ وہ کہیں وہی کرے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی خدمت اور اطاعت میں انتہا کرتے ہیں. قانون دنیا کے اندر حق تعالی شانہ کا وہ ایک نمائندہ ہے کہ جیسے اللہ والدہ اور پرورش کرتا ہے، اسی طرح دنیا نے قانون کو ایک پالنے والا بنا دیا ہے. اس کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ کمائے اور کما کر تربیت کرے، پال پرورش کرے بیوی کی، اہل و عیال کی، اولاد کی اور اپنے عزیزوں کی. تو مرد کو تو بنایا گیا ہے محنت کرنے والا، اور عورت کو بنایا گیا ہے گھر کی حفاظت کرنے والا. اگر عورت گھر کی حفاظت چھوڑ دے، خدمت چھوڑ دے، تو گھر خراب ہو جاتا ہے، اور اگر مرد کمانا چھوڑ دے، محنت اٹھانا چھوڑ دے، تب بھی گھر برباد ہو جاتا ہے. اس واسطے دونوں کے دو حقوق ہیں. یہ وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اس رشتے کو اور اس تعلق کو عزیز رکھتے ہیں جو خاوند بیوی کا ہے, اور انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ اس تعلق میں کسی طرح کا کوئی فرق نہ آئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس قدر شفقت, اس قدر محبت اور رحمت اور مجارات کا برتاؤ فرماتے تھے کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جب ان کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو حضور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور نہ صرف یہ کہ دسترخوان ایک ہوتا تھا بلکہ برتن بھی ایک ہی ہوتا تھا, اور فقط یہی نہیں کہ برتن ہی ایک ہو بلکہ ایسی بھی نوبت آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھایا اپنے منہ میں رکھ لیا اور آپ نے ان کے منہ میں سے چھین کر خود اپنے منہ میں رکھا, تناول کیا, کھایا لقمے کو. بتلانا یہ تھا کہ عورت کی ساتھ شفقت اور مجارات کا معاملہ کرو, اور اس زمانے میں کہ جب اس کی نماز نہیں ہوتی وہ کوئی سرتاپا نجس اور ناپاک نہیں بن جاتی, وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے, حکم نجاست ہے, اصلی نہیں ہے کہ اس کا بدن بالکل نجس بن جائے. یہ رد تھا اس کا کہ زمانے جاہلیت میں جب دن آتے تھے عورت کے ایام سے تو بالکل اس کو اچھوت بنا دیتے تھے, اس کے رہنے کی جگہ الگ کرتے تھے, اس کے سائے سے بھی بچتے تھے, کھانا بھی دیتے تھے تو اس طرح سے دیتے تھے کہ ہاتھ کو بچا کر اس کے بدن کو کہیں لگ نہ جائے, بالکل ایک نجس اور بالکل ایک مردار سمجھتے تھے. اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو عزت دی, اس کو شرف دیا اور فرمایا کہ یہ نجاست یہ حکمی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, تلاوت نہ کرے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا بدن اس کا نجس ناپاک ہو گیا یا اس کی ذات گندی بن گئی, یہ نہیں ہے. اس لیے حضور اس زمانے میں ایک برتن میں کھانا کھاتے, محبت کے ساتھ معاملہ فرماتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آؤ ہم اور تم مل کر دوڑیں, کون آگے نکلتا ہے. تو دوڑ اور بھاگ ہوئی, حضور آگے نکل گئے, صدیقہ عائشہ پیچھے رہ گئیں. اس کے بعد جب عمر شریف زیادہ بڑھی اور بدن مبارک کچھ ذرا بھاری پڑ گیا تو ایک دفعہ پھر فرمایا کہ ہم دوڑیں آپس میں. دوڑ بھاگ ہوئی تو اب جو حضور پیچھے رہ گئے صدیقہ عائشہ آگے نکل گئیں. فرمایا چلتا بے چلتا, چلو برابر برابر خصہ ہو گیا, ایک دفعہ ہم آگے نکل گئے تو ایک دفعہ تم. تو کوئی پوچھے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھاگ دوڑ سے کیا چالو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھاگ دوڑ مقصود نہیں تھی بلکہ بیوی کا دل مٹھی میں لینا مقصود تھا, اس کی مجارات مقصود تھی, اس کی ساتھ میں شفقت اور کرم کا برتاؤ مقصود تھا, اور یہ بتلانا تھا کہ جو لہو و لعب باہر جا کر ناجائز ہے وہ بیوی کے ساتھ جائز ہے, تاکہ اس کا دل ہاتھ میں رہے, اس کا دل مٹھی میں رہے. تو مردوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ انتہائی مجارات کا برتاؤ کریں, شفقت کا برتاؤ کریں. حدیث میں ہے کہ حضرت انجشا ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہیں اپنی بیوی کو مارا تو آپ غضبناک ہوئے اور ناراض ہوئے اور چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ ایسا چلو قواریب یا انجشا, اے انجشا کیا یہ بہادری کی بات ہے کہ کنچ کی شیشیوں کو توڑ دے جا کر؟ یعنی بہادری نہیں ہے, یہ تو کمی نہیں ہے کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے, اس کو مارا جائے. اگر ایسی بہادری دکھوانی ہے تو اپنے کسی برادری کا مقابلہ کیا جائے, کسی قوی آدمی سے لڑا جائے گا تاکہ زور آزمائی ہو. عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی بہادری نہیں, یہ بزدلی کی علامت ہے, یہ کمی نبی کی علامت ہے. تو اسلام نے اس کو عیب قرار دیا کہ عورت کو مارا جائے یا اس کی ساتھ سختی کی جائے. اسی طرح سے عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کا دل مٹھی میں لینے کی فکر کرے, اس کو قبضے میں کرنے کی فکر کرے, اور کسی کے دل پر قبضہ زور زبردستی سے نہیں ہوتا, محبت اطاعت سے ہوتا ہے. جتنی اطاعت کی جائے گی خاوند موم بن جائے گا, نرم بن جائے گا, پھر اس سے جیسی چاہے خدمت لے عورت لے سکتی ہے, لیکن لاٹھی کے زور سے یا دباؤ سے دنیا میں کوئی کسی کی اطاعت نہیں کیا سکتا. تو ادھر تو مرد کو ہدایت کی کہ تو شفقت کر, ادھر عورت کو ہدایت کی کہ تو خدمت کر, محبت سے پیش آ. عورت کو کہا گیا ہے کہ فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک بیویاں کون ہیں نیک بیویاں وہ ہیں جو قانتات ہیں یعنی اللہ کی عبادت گزار بن گیا ہے. نہ ان کی نمازوں میں فرق پڑتا ہے, نہ ان کی تلاوت میں فرق پڑتا ہے, نہ ان کی عبادت ریاضت میں فرق پڑتا ہے. تو وہ قانتات ہیں یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی بن گیا ہے. حافظات الغیب اور غیب کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ خاوند کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں, یعنی خاوند اگر چھوڑ چھاڑ کے گھر کو کہیں باہر چلا جائے سفر پر تو اسے اطمینان ہو کہ میری بیوی میرے گھر کی بہاتی ہے, کوئی ذرہ میرا ضائع نہیں ہو سکتا, خراب نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ معنی ہے حافظات الغیب, یعنی خاوند کے پیچھے اس کی ملک کی, اس کے مال کی, اس کی دولت کی حفاظت کریں, اسی طرح حفاظت کریں جسے خود خاوند کر سکتا ہے. اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے حافظات الغیب کے کہ خاوند کی عزت کی حفاظت کریں, یعنی اس کے پس غیبت اس کے چلے جانے کے بعد اسی کے ہو کر رہیں, کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں, کسی کی طرف رخ نہ کریں, بلکہ اپنے خاوند کی ناموس کی, اس کی عزت کی, اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے. اس لیے کہ عورت حقیقت میں مرد کی آبرو ہے, اس کی عزت ہے. اگر یہ عزت برباد ہو جائے تو مرد بھی برباد ہو جاتا ہے, اس کی آبرو تباہ ہو جاتی ہے. اب یہ ہاتھ میں ہوتا ہے عورت کے. اس کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ گھر کو جتنا سلیقہ مندے کے ساتھ رکھیں گی عورتیں, جتنا خوشنما بنا کر صاف ستھرا بنا کر رکھیں گی, اتنا ہی خاوند کی عزت بڑھے گی. اگر خاوند کے یہاں مہمان آ گئے اور فرض کیجیے کہ اس نے کوئی چرا بھی نہ دی گھر میں, بر وقت چرا دی, تو سلیقہ مند بیویاں وہ ہیں کہ وہ سب معاملہ تیار رکھتی ہیں کہ اچانک بھی اگر کوئی مہمان آ جائے وہ فوراً اس کی مداراحت کرے. اس سے خاوند کا نام اونچا ہوتا ہے, عزت بلند ہو جاتی ہے کہ گھر کی مالکہ کتنی سلیقہ مند ہے, کتنی اچھی بیوی ہے, کہ اگر 10 آدمی بھی وقت پر آ جائیں تو گھر میں سے سامان نکل آتا ہے. اور فور بیویاں وہ ہیں کہ خاوند سب کچھ ان کے حوالے کرے, اور جب وقت پر آ کے تمہاری ماں گھر خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ضائع ہو گیا, اڑا دیا انہوں نے, چاٹنے میں اڑا دیا, کھانے میں اڑا دیا, ویسے ہی بانٹ دیا, تو یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے. تو سلیقہ مند بیوی اور نیک بیوی وہ ہے کہ جو خاوند کی آبرو کی حفاظت کرے, اس کی ناموس کی اور اس کی عزت کی محافظ بنے. اسی کے ساتھ خاوند کو محبت ہو سکتی ہے. اور اگر خاوند کی برائیاں کرتی پھرے اور خاوند کو برا بھلا کہتی پھرے دوسری عورتوں کے سامنے, جیسے بعض عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ چار جمع ہوئی تو اس نے اپنے خاوند کی برائی شروع کی, اس نے اپنے خاوند کی برائی شروع کی, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اچھی رہتی ہے نہ خاوند اچھا رہتا ہے, دونوں کی عزت تباہ ہو جاتی ہے. تو نیک بیویاں وہ ہیں کہ خاوند کے سامنے ہوں یا اس کی غیبت میں ہوں, اس کی آبرو کو اونچا کریں, اس کی عزت کو دوبارہ کریں. اسی طرح مرد کو حکم دیا کہ اگر کسی وقت تم یہ محسوس کرو کہ عورت نافرمانی کرے گی یا کرنے والی ہے, تو یہ اجازت نہیں دی شریعت نے کہ کوئی سخت برتاؤ کیا جائے اس کے ساتھ, بلکہ یہ فرمایا دیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن, جن عورتوں سے یہ خطرہ ہو کہ یہ نافرمانی کریں گی یا بد مزاج ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر گزرے گی کہ جس سے گھر کی عزت جاتی رہے گی, تو پہلا حکم یہ دیا قرآن کریم نے کہ انہیں بتلا کے نصیحت کرو, انہیں یہ بتلاؤ کہ شریف بیویوں کا یہ طرز نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانیاں کریں یا گھر کو تباہ کریں. شریف بیویاں شرافت کے پیش آئیں, یہ ان کی شرافت ہے, نصیحت کرو, انہیں سمجھاؤ بتلا. اگر عورت نیک دل ہے اور پاک سیرت ہے تو وہ نصیحت سے وہیں پگھل جائے گی, موم ہو جائے گی اور اطاعت کرنے لگے گی, یہ ساری نافرمانی چھوڑ چھاڑ دے گی. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی باز نہ آئے نصیحت کرنے اور سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہ آئے, تو دوسرا علاج قرآن کریم نے مردوں کو یہ بتلایا کہ فواہدروہن فی المضاجع, ان کے گھروں میں ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور باہر آ کر رہو. وہ اس عمل سے یہ بتلا دو کہ تعلق میں کمی ہو گئی, ہم محبت میں ہمارے کمی آ گئی, باہر لیٹنا شروع کر دیا, باہر بیٹھنا شروع کر دیا. اگر نیک دل عورت ہے وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ خاوند کا رخ بدل گیا ہے, اور اسی وقت پیام و سلام شروع ہو جائیں گے, اسی وقت محبت و مدارات کا برتاؤ شروع ہو جائے گا, اور نافرمانی کا جو ارادہ تھا وہ عورت ترک کر دے گی. لیکن اگر کوئی عورت ایسی کور مغز ہو کہ نصیحت کے لیے باز نہ آئے, اسے گھر میں تنہا چھوڑ کے خاوند باہر چلا جائے, اس کا بھی اثر نہ پڑے, تو اس کے بعد اجازت دی ہے شریعت اسلام نے کہ کچھ تھوڑی سی تنبیہ بھی کرو. اور تنبیہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ کوئی لکڑی لے کے اسے مارو یا لاٹھی لے, یہ فرمائی گئی ہے کہ اسی کا دوپٹہ لے کر اس میں البیٹ لے کے اسے مار دو ایک دو, جس سے چوٹ بھی نہ لگے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ خاوند کا ہاتھ کھل گیا ہے, ممکن ہے کل کو لکڑی لے کے سامنے آ جائے, ممکن ہے کل کو مارنے پیٹنے لگے, اتنی اجازت دی ہے تو اس سے بعد آ جائیں. اور اگر کوئی ایسی نامعقول عورت ہے کہ نہ نصیحت سے بعد آئے, نہ گھر میں تنہا چھوڑنے سے اس پر اثر پڑے, اور نہ اس تھوڑی سی تنبیہ کا اثر پڑے, اس وقت فرمایا گیا ہے اب بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کو جدا کرو یا طلاق دے دو, یہ جائز نہیں رکھا مرد کے لیے, بلکہ یہ حکم دیا کہ حکم مقرر کرو, ایک حکم عورت کی جانب سے ہو, ایک سالس مرد کی جانب سے ہو, دونوں مل کر آپس میں بات چیت کریں, عورت کو جو شکایت ہے وہ عورت کا حکم پیش کرے, مرد کی جو شکایتیں ہیں وہ مرد کا حکم پیش کرے, اور دونوں مل کر کے سمجھوتا کریں آپس میں اور کسی ایک رستے پر آئیں. حق تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان یریدہ اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں حکم نیک نیتی سے بیٹھ کر غور کریں گے, معاملے کو سمجھیں گے, تو اللہ ضرور اصلاح کی صورت پیدا فرما دے گا اور خامن بیوی میں معاف پتا جائے گی, اور وہ جو نافرمانی کا ارادہ کیا تھا عورت نے وہ اس کے بعد آ جائے گی. ہاں اگر کوئی ایسی ہو کہ اس کا بھی کوئی اثر نہ پڑے, سالس بھی فیصلہ نہ کرا سکے, خامن نے مار پیٹ کی اس کا بھی اثر نہ پڑے, اس نے تنہا چھوڑ دیا گھر میں اس کا بھی اثر نہ پڑے, نصیحت کی اس کا بھی اثر نہ پڑے, تو یہ علامت اس کی ہے کہ دونوں کو مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ان مزاجوں میں موافقت نہیں آئے گی, اس وقت انتہائی درجے میں جا کر اجازت دی گئی ہے کہ اگر صبر نہ کر سکو, تحمل نہ کر سکو تو الگ کر دو, کیوں اس کا راستہ مارا, کیوں اس کو پریشان کیا. تو یہ جو طلاق کا قصہ ہے یہ بالکل انتہا میں رکھا ہے, ورنہ حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب غزل مباحات عند اللہ الطلاق, جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ کو عداوت اور بغض ہے وہ طلاق کا قصہ ہے, کسی حالت میں طلاق پسندیدہ نہیں. تو دیکھیے مرد کو کتنی نصیحت کی قرآن کریم نے کہ تو صبر کر, داشت کر, نصیحت کر, تنبیہ کر, مگر الگ کرنے کی فکر مت کر, جہاں تک ہو برداشت کر, انتہائی چیز جب نہ ہو برداشت تب خیر جدائی کی ٹھہر جائے تو مداخانی. تو جب خامن کو اتنی فہمائش کی, عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے, عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے خامن کی, اس کی خدمت سے منہ موڑے, اس سے الگ ہو, بلکہ اس کی اطاعت کو ہی عین عبادت سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلت خمسہ و صامت شہرہ و اطاعت بالہ فلاح الجنہ او کما قال, کہ جس عورت نے نمازیں وقت پر پڑھی, روزے اپنے وقت پہ رکھے, خاوند کی اطاعت کی, وہ کھلی ہوئی جنتی عورت ہے, اس کے لیے نجات ہے آخرت میں. تو اللہ نے نماز اور روزہ عبادت کی ساتھ ساتھ ذکر کیا خاوند کی اطاعت کو, وہ اس درجے میں لے آئے خاوند کی اطاعت کو کہ جیسے عبادت ہوتی ہے, تو عبادت چھوڑنے پر جیسے دھمکی ہے آخرت میں جہنم کی, اسی طرح سے خاوند کی اطاعت چھوڑنے پر دھمکی ہے جہنم کی. اور یہی صورت مرد کے لیے رکھی ہے کہ وہ اگر شفقت چھوڑ دے تو اس کے واسطے بھی دھمکی ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو غرض دونوں کو دو احکام دیے ہیں, اور مقصد اس کا یہ ہے کہ خامن بیوی میں مودت اور محبت اور اتفاق قائم ہو. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہی ذریعہ ہے آئندہ نسل کا, انہیں سے اولاد ہوگی, اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو اولاد کے بھی وہی برا اثر پڑے گا, اولاد بھی لڑے گی. یہ اگر لڑ کے گھر کو تباہ کریں گے تو اولاد بھی اسی مزاج کی پیدا ہوگی, وہ بھی اپنے گھر کو برباد کرے گی. تو خامن بیوی کی ناچاکی اور برائی یہ فقط ان کی ذات تک نہیں جاتی ہے تو نسلوں تک جاتی ہے, نسل برباد ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ خامن بیوی دونوں تحمل اور صبر سے کام لیں. ایک بات تو یہ ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں تعلیم اور تعلم کی بہت کمی ہے, جہالت زیادہ ہے, احکام کا انہیں پتہ نہیں, شریعت اسلام نے معاشرت اور گھریلو زندگی کے جو حقوق بتلائے ہیں ان حقوق کا ہم لوگوں کو کوئی پتہ خبر نہیں ہے, بس خود رو کے لیے پر چل رہے ہیں. جسے گھاس بیل ہوتی ہے کہ نہ اس کو کوئی پانی دینے والا, نہ اس کی کوئی تربیت کرنے والا, وہ خود ہی بہتی رہتی ہے جدھر کو چاہے بہت جائے. اس طریقے پر زندگی چل رہی ہے. ضرورت ہے کچھ تعلیم پانے کی, اور تعلیم پانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورتیں عالم بنے, لمبا چوڑا علم سیکھیں, بلکہ وہ کتابیں پڑھیں کہ جن کتابوں میں حقوق لکھ دیے گئے ہیں اور وہ اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں. اگر اردو کی تھوڑی بہت تعلیم ہو عورتوں کی اور وہ کتابیں سامنے آ جائیں تو انہیں گھر کی پوری زندگی کا نقشہ جو اسلام نے تجویز کیا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے. حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے حقوق المعاشرت, کہ معاشرت اور گھریلو زندگی کے کیا حقوق ہیں. حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرما دیا ہے اردو زبان میں. اس میں کوئی ایسی مشکل زبان نہیں ہے کہ اسے نہ سمجھ سکے عورتیں, بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہیں.
ممتاز علماء کرام کی تقاریر کے قابل اعتماد کیسٹوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند, پتہ یاد رکھیے صوت الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند یوپی.
یا بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں حقوق الزوجین, خاوند اور بیوی دونوں کے کیا حقوق ہیں, اس کے لیے مستقل رسالہ اردو میں لکھا گیا ہے. اور اسلام نے جو حقوق دونوں کے بتلائے ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں. یہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے فروع الایمان, کہ ایمان کی شاخیں کتنی ہیں. اس میں ایمان کی شاخوں میں یہ بھی بتلا ہے کہ رہن سہن کس طرح ہونا چاہیے, ایمانی زندگی کیسی ہوتی ہے, ایمانی زندگی میں اللہ کی یاد کیسے کرو, بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرو, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا کرو, گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ, یہ ساری چیزیں بتلا دی گئیں. مگر افسوس یہ ہے کہ نہ ہماری بہنوں کو خبر ہے نہ بھائیوں کو خبر ہے, کوئی دیکھتا ہی نہیں ان چیزوں کو. ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا, مسلمان ہونے کا, لیکن خود ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اسلام ہم سے مانگتا کیا ہے, ہمیں سمجھاتا کیا ہے. تو کتنے بڑے غضب کی بات ہے کہ ہم دعویٰ تو اتنا بڑا کریں کہ ہم مسلم اور اسلامی زندگی ہم میں نہ ہو. عمل در حقیقت دلیل ہوتا ہے دعوے کی. اگر دعویٰ کریں اور عمل ساتھ نہ ہو تو وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا, وہ قابل سماعت نہیں ہوگا. تو دعویٰ تو ہے اسلام کا, دلیل اس کی یہ تھی کہ اسلام کے کام کیے جائیں. جب کام نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے. جب دنیا میں بھی یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو آپ خود انصاف کیجئے کہ اللہ کے یہاں یہ دعویٰ کیسے چل جائے گا. اللہ کے دلوں کے حالوں حال کو جانتا ہے. وہاں جا کے ہم یہ دعویٰ کریں ہم مسلم ہیں اور وہاں سے مطالبہ ہو اچھا مسلم ہو تو کیا کام کیا تھا تم نے اسلام کا, اب آگے ہم چپ ہو کے کھڑے ہو گئے کہ کام تو کوئی بھی نہیں کیا اسلام کا, تو کتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی. اولین اور آخرین کے سامنے, اللہ کے سامنے الگ ندامت ہوگی, اور اللہ کے رسول بھی وہاں موجود ہوں گے ان کے سامنے الگ ندامت ہوگی, عام مومن اور مسلمانوں کے مجمع کے سامنے الگ ندامت ہوگی. اس لیے کہ وہاں تو ہر چیز برسر مجمع کھولی جائے گی, اولین اور آخرین کے سامنے ہر ایک کا حال آ جائے گا. تو اس وقت کیسی شرمندگی اور ندامت ہوگی, اور کیا منہ رہے گا ہمارا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کریں اور منہ دکھائیں اپنا. اگر آپ نے پوچھ لیا کہ اے ظالموں تم میری امت میں تھے, میری امت میں ہو کر تم نے کیا کام انجام دیا, میری کس کی سنت کو تم نے باقی رکھا, کس کی سنت کو ضائع کیا, آپ خود بتلائیے انصاف سے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس وقت. تو میں دنیا ہی کی زندگی تو نہیں ہے کہ یہاں ہم اس کو بنا لیں اور سنوار لیں, بڑی زندگی تو آگے آنے والی ہے جو ابدی اور دائمی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی ایک دن, ایسے گزارو یا مصیبت سے گزارو, ایک نہ ایک دن ختم ہوگی. یہاں بھی ہر حالت چند روزہ ہے, چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی. دیکھنا اس زندگی کا ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے, ابد الآباد تک رہنا ہے. وہ اگر کہیں بری بن گئی زندگی اور ابد الآباد کی مصیبت آ گئی سر, تو کیا ہمارا حشر ہوگا. اس لیے فکر اس زندگی کی کرنی چاہیے, اور وہ زندگی بغیر اسلام کے درست نہیں ہو سکتی. اسی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا, آپ نے طریقے بتلائے. تو حضور کی سنتوں میں جیسے یہ سنت ہے کہ آپ نے مسجد میں نمازیں پڑھیں, آپ نے مسجد میں مقدمات فیصل کیے, آپ نے جہاد کیے, وہاں یہ بھی آپ کی زندگی ہے کہ گھروں میں رہ کر بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، عزیز و اقربا کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ کے اوپر واجب کیا گیا کہ وانجی عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے قریب قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، احکام سناؤ. آپ نے ایک ایک کا نام لے کر، یا فاطمہ بنت محمد، یا عباس حمل رسول اللہ، اے فاطمہ بیٹی محمد کی، اے عباس چچا رسول کے، میں قیامت کے دن کچھ نہیں بنا سکوں گا تمہارا جب تک تمہارے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے ایک ایک رشتہ دار کو ڈرایا سمجھایا، تو وہ ہم پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایک ایک عزیز کو اور رشتہ دار کو ہم سمجھائیں، نصیحت کریں. حدیث میں فرمایا دیا ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اور تمہاری جو رعیت ہے اس رعیت کے بارے میں بادشاہ سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس رعیت کو کیسا رکھا. تو فرمایا کہ خاوند بادشاہ ہے اور اس کا گھر اس کی رعیت. خاوند سے سوال ہوگا کہ اپنے گھر والوں کی تو نے تربیت کی یا نہیں کی، ان کو تعلیم دی مسائل کی یا نہیں دی، اسلام کا رستہ بتلا یا نہیں بتلا، اس سے مواخذہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ بیوی وہ ملکہ ہے گھر کی، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے گھر کی، اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اولاد کو کس طرح پالا اور پرورش کیا. گھر میں جو ملازمائیں کام کرتی تھیں ان کو بھی آیا کوئی نصیحت اور فہمائش کی تو نے دین کی یا نہیں. یہ ہر ایک پر ذمہ عائد ہوتا ہے کہ یہ نصیحت فہمائش دوسرے کو تو جب ہی کریں گے کہ جب پہلے خود کو بھی تو علم ہو کہ کیا چاہتا ہے اسلام، کیا مسائل ہیں. تو نہ ہمیں خبر نہ ہماری بہنوں کو خبر، تو ہم اسلام کے طریق سے کیسے تربیت کریں. اس واسطے ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلیم ہماری بہنیں پائیں. اور یہ قصور حقیقت میں مردوں کا ہے کہ وہ بے پرواہ ہیں عورتوں کی طرف سے. ان کا فرض ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کریں. اردو زبان میں بہت سے رسالے ہیں اور اردو ایسی زبان ہے کہ اب قریب قریب مرد عورت کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور لیتے ہیں. اس کو تھوڑا اگر پڑھا بھی دیا جائے تو اور زیادہ سمجھ جائیں اور بآسانی اردو کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں. عورتیں کم سے کم گجراتی تو ضرور سمجھتی ہیں. گجراتی میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سی زیور ہے اس کا ترجمہ گجراتی میں ہو گیا ہے. اسی طرح اور بہت سی یہ رسالے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بڑے بڑے علماء کے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا رسالہ ہے تعلیم الاسلام، اس کے چار پانچ حصے ہیں، اس میں تمام عقائد بیان کر دیے گئے ہیں. اس کا ترجمہ بھی میں نے سنا ہے کہ گجراتی میں ہو گیا. تو اردو نہ ہو گجراتی صحیح، بہرحال یہ کتابیں پاس ہوں، ان کو پڑھ لیا جائے. ابتدان کوئی بڑی بوڑھی پڑھ لے، بچی پڑھ لے، اور پھر وہ اپنی بچیوں کو پڑھا دے. جیسے قدیم زمانے میں دستور یہ تھا، قدیم زمانے میں عورتوں کے پڑھانے کے نہ اسکول تھے، نہ کالج تھے، نہ مدرسے تھے، بلکہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھروں کی بڑی بوڑھیاں بیٹھ جاتی تھیں اور محلے کی سب بچیاں ان کے پاس آ جاتی تھیں، وہ قرآن پڑھا دیتی تھیں، مسائل سکھلا دیتی تھیں. تو ان بچیوں کا دین ایسا درست ہوتا تھا کہ آج مولویوں کا دین ویسا مضبوط نہیں جیسا ان بچیوں کا اور بچوں کا دین مضبوط ہوتا تھا. وہ گھریلو تعلیم ہوتی تھی تو بڑی بوڑھیاں پڑھا دیتی تھیں. آج بھی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ گھر کی کوئی بڑی بوڑھی جو جانتی ہو پڑھنا اردو کا یا گجراتی کا، وہ آس پاس کی بچیوں کو خود پڑھا دے، خود تعلیم دے دے. اس کے بعد بچیاں کوئی اور تعلیم پائیں اس سے انکار نہیں، مگر دین کی تعلیم کم سے کم ابتدا میں ہو جائے، جس سے بنیاد تو صحیح ہو. اور جو ہماری اپنی بنیاد ہی قائم نہ ہوئی تو ہم چاہے بیرسٹر ہو جائیں، چاہے وکیل ہو جائیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اسلامی حیثیت سے قیامت کے دن سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق کیا ادا کیا خاوند کا اور بیوی کا، اور کیا حق ادا کیا اولاد کا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے وکالت پاس کی تھی یا نہیں، تم نے بیرسٹر بن کے مقدمات فیصل کیے تھے یا نہیں. یہ سوال نہیں ہوگا آخرت میں. تو آخرت اپنی درست کرنی ہے، مقدم چیز یہ ہے کہ اپنا دین درست کرو، اپنے عقیدے درست کرو، اپنے حقوق کو پہچانو، اپنے گھر کے مردوں کے حقوق کو پہچانو. عورتیں سمجھ لیں اس بات کو کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود. ماں کی گود میں اگر کوئی تعلیم ہے تو بچہ بھی ابھرے گا علم لے کر کے، اور اگر ماں کی گود خالی ہے علم سے تو بچہ بھی جاہل ہوگا. تو ماں کی گود میں جو کچھ ہوگا وہی بچے کو ملتا. بال پرورش میں بچے کو وہی ملتا ہے کہ جو ماں کے پاس ہوتا ہے. اگر ماں پڑھی لکھی ہے, ماں دیندار ہے, نماز کی پابند ہے, یقیناً بچہ بھی پابند ہوگا. وہی خود پابند نہیں ہے تو بچہ بھی پابند نہیں ہو سکتا. تو ماؤں پر بڑی ذمہ داری آئے گی, اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی. ان اولاد کے بارے میں بھی اور کوئی سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا لکھایا, تم نے کیوں نہیں تربیت کی. اور یہ یاد رکھیے کہ تربیت کرنے کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ بچہ جب چار پانچ برس کا ہو جب اس کی تعلیم تربیت کی جائے. تربیت جبھی سے ہو جاتی ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے, جبھی سے شروع ہو جاتی ہے تربیت. امام غزالی نے لکھا ہے کہ پیدا ہوا وہ بچہ جو مہینے ہی بھر کا ہے مثلا, اور بظاہر وہ کچھ نہیں سمجھتا, لیکن اس کے سامنے کوئی برا کلمہ نہیں نکالے ماں باپ کی زبان سے, اس لیے کہ وہ سمجھتا تو نہیں مگر کان کے رستے سے یہ آواز جا کر اس کے دل پر چھپ جاتی ہے جیسے سفید کاغذ پر کچھ لکھ دیا جاتا. اگر غالم گلوچ کی بات کی وہ اس کے کان کے ذریعے پہنچ کے دل میں چھپے گی, اور جب وہ ابھرے گا تو غالم ہی بکتا ہوا ابھرے گا. اور اگر اچھی باتیں کی ماں باپ نے, وہ اچھی باتیں اس کے کان کے رستے سے اس کے دل میں جا کر چھپ گئیں, اب جب وہ ابھرے گا تو نیک باتیں کرتا ہوا ابھرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا زمانہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ پانچ برس کا ہو جب شروع کی جائے تربیت, نہیں, دودھ پی سے بچے کی تربیت شروع کر دی جائے. ماں باپ خود احتیاط کریں اور متقی بنیں, اور ایسے کلمات زبان سے نہ نکالیں جو بچے کے دل میں جا کر چھپیں اور وہ برے ہوں. اسی طرح سے امام غزالی نے لکھا ہے کہ کوئی بے حیائی کی بات بھی نہ کریں خاوند بیوی بچے کے سامنے, یہ سمجھ کے کہ اسے کیا تمیز, یہ تو دو مہینے کا بچہ ہے. یہ نہیں ہے, اسے بے شک تمیز نہیں, لیکن جو حیات آپ بنانے گے اس کی آنکھ کے رستے سے وہ حیات جا کر چھپ جائے گی اس کے دل میں. جب وہ ابھرے گا تو وہی حیاتیں ادا کرتا ہوا ابھرے گا, وہی افعال انجام دیتا ہوا ابھرے گا. اس واسطے امام نے لکھا ہے کہ بچے کی تربیت دودھ پینے کے زمانے سے شروع ہو جاتی ہے, مگر وہ یہ کہ ماں باپ اپنے اوپر برداشت کریں اور خود اپنی زندگی میں احتیاط پیدا کریں, نہ لفظ بے مناسب نکالیں نہ عمل بے مناسب کریں, ورنہ بچے کی تربیت بگڑ جائے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اور وہ واقعہ عبرت کا ہے ہماری بہنوں کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک حکومت ہے بڑی بھاری مسلمانوں کی, اس کے بادشاہ تھے امیر دوست محمد خان, بڑے دیندار بادشاہ تھے. ان کا یاد سے بہت 100 برس پہلے کا واقعہ ہے, 100 برس سے بھی پہلے کا. بڑے دیندار بادشاہ تھے امیر دوست محمد خان, تو ان کے زمانے کا واقعہ ہے امیر دوست محمد خان سے کہ وہ گھر میں تشریف لائے اپنے محل میں, بیگم بیٹھی ہوئی تھی سامنے, تو کچھ ذرا امیر دوست محمد خان کے چہرے پر غم کے آثار تھے. تو بیگم نے پوچھا کہ آج آپ غمگین کیوں ہیں؟ امیر دوست محمد نے, آپ آگے آ جائیے نا, آپ آگے کسی جائیے. تو امیر دوست محمد خان نے کہا کہ آج ایک بڑے غم کی خبر آئی ہے, بڑے صدمے کی خبر, اور وہ یہ ہے کہ کابل کے اوپر کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے. ایک بادشاہ فوج لے کر کابل پر حملہ کرنے کے لیے چلا ہے اور حملہ کر چکا ہے, یہ خبر آئی ہے, بڑے غم کی ہے. اور میں نے اپنے شہزادے کو کچھ لشکر دے کر بھیجا ہے کہ تم دشمن کا مقابلہ کر جا سکے. دعا کرو کہ اللہ میرے شہزادے کو کامیاب کرے اور ملک پر حملہ کامیاب نہ ہو دشمن کا, دشمن پسپا ہو جائے, بھاگ جائے. بیگم نے بھی کہا کہ انشاءاللہ خیر ہی ہوگی, گھبرانے کی بات نہیں. دو تین دن کے بعد امیر دوست محمد خان شاہی محل میں آئے اور کہا کہ آج سے ایک بڑے صدمے کی خبر آئی. تو بیگم نے کہا کیا خبر آئی ہے؟ کہ خبر یہ آئی ہے کہ میرے شہزادے کو شکست ہو گئی اور وہ الٹے پیروں بھاگتا ہوا آ رہا ہے, پیچھے سے دشمن اس کا اس پر حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے. تو مجھے بڑا صدمہ اس کا ہے کہ اول تو ملک میں دشمن گھس جائے, دوسرے ہے کہ ملک پر غیر کا قبضہ ہو جائے گا, اور تیسرے کہ میرے شہزادے کو شکست ہو گئی. تو میں بے انتہا غمگین ہوں. بیگم نے کہا سب خبریں جھوٹی ہیں یا غلط. امیر نے کہا تو تم نے کیسے کہہ دیا غلط ہے؟ سرکاری پرچہ نہیں سنے اس طرح دی ہے تو وہ بھی جھوٹے ہیں. ہند نے کہا تو سرکاری پرچہ نہیں کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں, حکومت کی بازار کیا خبر ہے, سی آئی ڈی کے محکمے نے اس طرح دی ہے, انہوں نے کہا سب جھوٹے تمہارے سی آئی ڈی. انگریز نے کہا اس عورت سے کون گھٹ گھٹ کرے یہاں بیٹھ کر, میں ذات کے کچھ قرار دے رہا ہوں, محکمے کی خبریں ہیں, اس نے گھر میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ محکمہ بھی جھوٹا, سی آئی ڈی بھی جھوٹی, پولیس بھی جھوٹے, گھر میں مرغے کی ایک ٹانگ ہاتھ کی بیٹھ کے اس عورت نے, کون اس سے گھٹ گھٹ کرے, کون بحث کرے. امیر صاحب باہر چلے آئے, تین دن کے بعد بہت خوش خوش گھر میں پہنچے, چہرہ نہایت کھلا ہوا اور بشار, اور کہا کہ بیگم سے کہ میں خوشخبری لے کے آیا ہوں. بیگم نے کہا کیا, کہ جو تم نے بات کہی تھی وہی بات سچی نکلی, باقی وہ تو ساری خبریں جھوٹی نکلی, وہ سی آئی ڈی کی بھی خبر جھوٹی تھی اور محکمے کی اطلاع بھی غلط تھی, وہ تو واقعہ ہی ہے کہ شہزادے نے فتح پائی اور فتح پا کر دشمن کو بھگا کر وہ واپس آ رہا ہے اور ملک بالکل اپنے قابو میں ہے اور سارے حالات اچھے ہیں. کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری بات کو سچا کر دکھایا, مجھے بھی یقین یہی تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ میرا شہزادہ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ دشمن کو پشت دکھا کر آئے اور پشت پر گولی کھائے, یہ بزدلی ممکن نہیں تھی اس سے. خدا کا شکر ہے کہ میری بات سچی نکلی. امیر صاحب نے کہا کہ آخر تم نے بھی اتنے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ خبریں جھوٹی اور محکمہ بھی جھوٹا, تمہیں کوئی اطلاع گئی تھی؟ میں کہ نہیں, مجھے کیا اطلاع تھی, کہ پھر کوئی الہام ہوا تھا تمہیں؟ کہا نہیں, میں کوئی ولی نہیں, کوئی بزرگ نہیں, میں تو ایک معمولی درجے کی عورت ہوں, مجھے الہام سے کیا تعلق, الہام تو بزرگوں پہ ہوتا ہے, اولیاء اللہ پہ ہوتا ہے, میں نہ ولی نہ کوئی صالح عورت, معمولی عورت. کہا کہ پھر کیا بات ہے, آخر تم نے اتنے یقین سے کیسے دعویٰ کر دیا؟ ایک تو یوں تم کہتی کہ نہیں, امید یہ ہے کہ یہ خبر غلط نکلے گی اور انشاءاللہ شہزادے کو فتح ہوگی, یہ تو امید. یقین سے کہہ دینا کہ ساری خبریں غلط ہیں, یوں ہی ہوگا, اس کے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اطلاع ہو. اس نے کہا نہیں, اطلاع تو کچھ نہیں, تو پھر آخر کیسے دعویٰ کیا تھا؟ بیگم نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے جس کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اب امیر صاحب اور زیادہ ضرورت, ایسا کون سا راز ہے جو خامن سے بھی چھپا رہے؟ میں تو خامن تو ہوں, بادشاہی کے نہیں بہن. کہا ہاں, وہ میرا ایک راز ہے, بہت دنوں سے میرے سینے کی امانت بنا ہوا ہے, میں نے آج تک کسی پہ اسے ظاہر نہیں کیا, اسی کی بنا پر میں نے یہ دعویٰ کیا اور مجھے یقین تھا کہ یہ دعویٰ سچا. اب تو امیر صاحب سر ہو گئے کہ وہ راز مجھے بتانا پڑے گا, اور بیگم بچائی ہٹنے لگی کہ میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن جب امیر صاحب سر ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا, جب آپ بہت سر ہو رہے ہیں تو سن لیجیے جو میں اصل بات ہے جس کی بنا پر میں نے یہ دعویٰ کر دیا. وہ راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے خدا سے عہد کیا کہ میں کوئی مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں جانے دوں گی, حرام کی کمائی کے بجائے خود ہے, مشتبہ غذا بھی میں پیٹ میں نہیں جانے دوں گی, اس لیے کہ مشتبہ ناپاک غذا سے خون بھی ناپاک پیدا ہوتا ہے اور بچے کے اخلاق بھی گندے ہوتے ہیں, تو میں نے عہد کیا تھا کہ میں حلال کی روزی کھاؤں گی, پاک کمائی کھاؤں گی, کوئی مشتبہ لقمہ غذا میرے پیٹ میں نہیں پہنچے گا. تو میں نے 9 کے 9 مہینے پوری اس کی پابندی کی, احتیاط کی, اور سرکاری خزانے کی رقم کو بھی میں نے استعمال نہیں کیا, جو میرے گھر کی ذاتی جائیداد تھی اس سے میں نے اپنے کھانے کی فکر کی اور کسی قسم کی کمائی کو دخل نہیں دیا. ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے خود اسے دودھ پلایا, حالانکہ بیگمات کا یہ طریقہ نہیں ہے, وہ تو بادشاہ ہے, بادشاہ بیگم ہے, تو سینکڑوں کی بیاریاں دودھ پلانے والی ہیں, ہزاروں روپے بادشاہ خزانے کا منہ کھول لیتے ہیں, تو ہزاروں دودھ پلانے والیاں مل سکتی تھی, لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں ہی خود پلاؤں گی, اور دودھ بھی کس طرح سے پلا یہ بھی راز تھا, اسے بھی سن لیجیے جو آج تک میں نے آپ کو اس طرح نہیں دی. وہ یہ کہ جب یہ روتا تھا دودھ پینے کے لیے تو میں پہلے وضو کرتی تھی, 2 رکعت نفل پڑھتی تھی اور اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی. کوئی دفعہ میں نے دودھ بے وضو بھی پلایا, بلا 2 رکعت پڑھے نہیں پڑھایا, تو 2 برس میں نے اس طرح سے گزارے, اور ان 2 برس میں بھی کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, خالی حلال کی کمائی. جب یہ چیز تھی اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس بچے کے اخلاق بھی کیونکہ پاک غذا اس کے اندر پہنچی ہے تو اخلاق بھی پاک ہوں گے, اس کے ناپاک نہیں ہو سکتے. تو آپ نے جب کہا کہ شہزادے کو شکست ہو گئی ہے اور وہ دشمن سے پھرتا ہوا بھاگ رہا ہے واپس آ رہا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ بزدلی ہے اور بزدلی کمینا اخلاق میں ہے. اصل اخلاق میں شجاعت اور بہادری ہے, ناپاک ادا سے بزدلی پیدا ہوتی ہے, اس سے مکاری جالسازی پیدا ہوتی ہے آدمی میں. یہ ممکن نہیں کہ میرا شہزادہ اس پر زخم کھائے, یہ ممکن ہے قتل ہو جائے, یہ ممکن ہے شہید ہو جائے, لیکن یہ کہ دشمن کو پشت دکھا کر آئے یہ ناممکن ہے. اس بنا پر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب کمائی اس کے اندر غذا اس کے اندر ناپاک نہیں پہنچی تو اخلاق ناپاک کیسے پیدا ہوں گے, اور جب اخلاق ناپاک نہیں تو افعال اس کے ناپاک کیسے ہوں گے, اور بزدلی ناپاک افعال میں سے, دشمن کو پشت دکھا کر چلانا یہ ناپاک افعال میں سے, یہ میرے بچے سے سرزد نہیں ہو سکتے. اس واسطے میں نے دعویٰ کیا تھا. امیر حیران ہو گئے کہ اس ملکہ نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر اتنا بڑا تقویٰ, اتنی بڑی پارسائی اختیار کی کہ ولی تعمیر سے بھی مشکل ہے ایسا ہونا, اور اس نے گھر میں بیٹھ کر ایک عورت نے تخت شاہی میں بیٹھ کے بکھرا دیا. بہت خوش ہوئے امیر صاحب. مجھے اپنی بہنوں سے یاد کرنا ہے کہ ایک ملکہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر تو مستقی ہو سکتی ہے, تو ہماری بہنیں آخر کہاں کی ایسی بادشاہ ہیں اور کہاں کی ایسی امیر ہیں کہ وہ تقویٰ نہ اختیار کر سکے. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پارسا بن سکتی, کیوں نہیں متقی بن سکتی, کیوں نہیں نیک افعال انجام دے سکتی. بادشاہوں کے یہاں تو رنگرلیوں کے سامان ہزاروں ہوتے ہیں, خزانہ بے پناہ ہوتا ہے, وہ جس طرح سے چاہیں ناچ رنگ رنگرلیاں جو چاہیں بنائیں, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. لیکن وہاں بیٹھ کر تو ایک عورت پارسا بن جائے, اور ہمارے گھروں میں, ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں پارسا نہ ہوں, اور اگر ان سے کہا جائے تو وہ یوں کہیں کہ کیونکہ دولت زیادہ ہے ہم اس کو سجانے کی فکر کریں یا مستقبل بننے کی فکر کریں, ہم رنگ رنگیاں بنانے کی فکر کریں یا تقوی اختیار کریں. تو میں مثال دوں گا کہ جب بادشاہ بیگم مستقبل بن سکتی ہے تو تم کیوں نہیں مستقبل بن سکتی, تم کیوں نہیں پارسا بن سکتی. سبب صرف بے توجہی کا ہے, بے فکری کا ہے. اگر فکر کریں تو تخت سلطنت پر بیٹھ کر بھی مرد اور عورت ولی بن سکتے ہیں, اور اگر فکر نہ کریں تو ایک مفلس فلاح جس سے کوئی سامان دنیا کا نہ ہو وہ بھی کس کو فجور میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ اپنے فکر پر ہے. تو ہماری بہنیں اگر فکر رکھیں دل کے اندر, آخرت سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کا فکر رکھیں, اور یہ خیال کریں کہ ہماری کسی برائی کا اثر فقط ہمیں پر نہیں پڑے گا, ہماری اولادوں تک سے جائے گا, تو یقیناً وہ پارسا بن سکتی ہیں, متقی بن سکتی ہیں. اللہ نے راستے دین کے اخلاق کے فقط مردوں کے لیے نہیں کھولے ہیں, عورتوں کے لیے بھی وہی راستے کھلے ہوئے ہیں. عورت بھی اسی مقام پر پہنچ سکتی ہے جس پر ایک مرد پہنچ سکتا ہے. اسلام میں بڑی بڑی پارسا عورتیں ملی ہیں کہ جن کی تاریخیں لکھی گئی ہیں. محدث بہت بڑے ہیں ابن عبد البر, انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث میں, آج دس جلدوں میں ہے, اس میں ایک جلد پوری مسلمان عورتوں کی تاریخ میں ہے جو بڑی بڑی قابل بھی ہوئی ہیں. محدث عورتوں میں بھی ہوئی, مفتی عورتوں میں بھی ہوئی, ادیب عورتیں بھی ہوئی ہیں, شاعر عورتیں بھی ہوئی, سپہ سالاری عورتوں نے کی, جنگ میں جا کر حصہ عورتوں نے دیا, بڑے بڑے مرد آدمی رہے, ایسی ایسی قابل اور بزرگ بیویاں اور ایسی عالم پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے مردوں نے ان کی شادی بھی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ زوجہ پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد ہیں. مسائل پوچھتے تھے, فتوے دیتے تھے حضرت عائشہ سے, تو حضرت عائشہ مرد تو نہیں عورت ہی تھی, جب ایک عورت پارسا بن سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں بن سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کا, میری وحی کا آدھا علم سارے صحابہ سے حاصل کرو اور آدھا علم تنہا عائشہ سے حاصل کرو. تو اتنی بڑی زبردست عالم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گواد وہی کا آدھا علم ان کے پاس, آدھے میں سارے صحابہ چلی, تو بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو عالم ہے کتاب اللہ کے, قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ میں, وہ شاگرد حضرت عائشہ. جب انہیں کوئی سال کسی مسئلے میں پیش آتا کے دور پر آ کے حضرت عائشہ کے پاس اور مسئلہ پوچھتے اور علم حل ہوتا ان کا اور مسائل معلوم ہوتے ان کو. اسی طرح سے اور صحابیہ بھی ہیں, بڑی بڑی صحابیہ اخلاق کے اندر صبر تحمل دانش مندی دانائی ایسی ایسی دانائی میں بھی کھلائی ہے کہ مردوں کو بھی وہاں عقلوں کی پرواز وہاں تک نہیں ہے, مرضی وہاں تک نہیں پہنچتے. مجھے واقعہ یاد آ گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کا لڑکا تھا وہ 8-9 برس, بڑا ہونہار بڑا خوبصورت اور بڑا وضیع اور شاندار. معلوم ایسا ہوتا تھا جسے 13-14 برس کا بچہ تھا, 8 برس کا, بہت ہونہار. محبت کی حضرت جابر کو ان کی بیوی کو, اول تو اولاد سے ہوتی ہے محبت, اور اگر اولاد کوئی دعو داحت بھی ہو اور ہونہار بھی ہو تو ظاہر ہے تو محبت دگنی ہو جاتی ہے ماں باپ کی. تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھی اولاد سے. وہ بچہ ہوا بیمار, بہت زیادہ بیمار ہوا, کچھ دوا دارو کی گئی, بغیر اس کے بعد نہیں ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کوئی سفر پیش آیا تو بیوی سے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور میں کل آ جاؤں گا یا 2 دن میں آؤں گا, بچے کی تیمارداری میں کمی نہ کی جائے اور پوری طرح جیسے علاج کیا جائے. حضرت جابر سے روانہ ہو گئے سفر پر اور جو ان کے آنے کا دن تھا اسی دن بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت جابر کی بیوی نے اس کو تو کمرے میں سلاس سے لٹا کر اور اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا اور باہر آ کر بڑا مطمئن چہرہ بنا کر بیٹھ گئے. یعنی اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی اور اسے یہ خیال ہوتا کہ بچہ مر گیا اور خامی جانے والا, کہ میں بھی رونا آتا تو رونے کی صورت بناتی تو میرا اثر پڑا خامن کے اوپر, مگر ایسے اطمینان کا چہرہ بنا کے بیٹھتی کہ جسے بڑی خوش اور بچاس ہے. حضرت جابر آئے تو عرب کا جسے قاعدہ تھا بیوی نے اس کا استقبال کیا, دروازے سے ہاتھی میں مسافہ کیا اور لائی. انہوں نے آپ سے ہی پوچھا کہ بچے کا کیا ہے, کہا الحمدللہ بے عافیت و خیر, خدا کا شکر ہے بڑی عافیت میں ہے بڑی خیر میں, کوئی جھوٹ بات کی بھی کہیں غلطی بھی کہیں, عافیت اس کے بدالہ کیا تھی کہ دنیا کے سارے مسائل سے ٹوٹ گیا اور خیر میں ہوں کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا, آپ کل کی دنیا کے پاس تھا, تو بات بھی غلط نہیں کہیں, کہا الحمدللہ بے عافیت و خیر, خدا کا شکر ہے بڑی عافیت سے ہے بڑی راحت میں. وہ بھی مطمئن ہوئے, ان کے ہاتھ دھلائے, کھانا ان کے سامنے رکھا. جانتی تھی کہ تھکے مانگے آ رہے ہیں, آتی میں نے غم لے کر میں بیٹھ گئی جو نہ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے. اس بات سے بڑی دانش مندی تھی, چہرے پہ اثر آنے ہی دیا کہ گھر میں موت ہو گئی ہے. کھانا کھلایا, وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہا میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں شریعت کا, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص امانت رکھ پائے 1000 روپے 2000 روپے اور یہ کہے کہ میں بڑا دن میں آ کر لے لوں گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا دن میں پوچھ ہی مدت تک ادا کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس کو روکنے لگے تو ہم کہیں گے کہ فرمایا میں حق کیا ہے روکنے, ٹھیک اس وقت ادا کرنی چاہیے جب وہ مانگ رہا ہے جو طے ہو چکی ہے مجھ سے. کہا کہ امانت دینے کے بعد ہم لگے گھٹنے تو اس کو ہمارے گھر سے 2000 چلے گئے, کہ تمہیں گھٹنے کا کیا حق ہے, وہ تمہاری چیز سب تھی تو دوسرے کی تھی, اپنی چیز سے تو گھٹے آدمی, اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم امانت سے ادا ہو گئے اور پوری پوری امانت دے دی, کوئی خیالت نہیں ہوئی. پر یہی ہے مسئلہ شریعت یہاں, یہی فرمایا اس نے کوئی کمی جاتی نہیں, نہیں کہا نہیں کوئی کمی جاتی نہیں. فرمایا کہ وہ بچہ ہو جاتی امانت تھا ہمارے پاس اور 8 برس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا, جب 8 برس پورا ہو گئے اس کا خاصت پہنچا کہ میری امانت واپس کرے تو ہمیں کوئی حق تو نہیں ہے, ہم گھٹے بیٹھ کر کے ہم غم کریں. بس 2 منٹ کام بول کر کے بیوی کے ہاتھ کی میں اور کہا کہ اللہ کی جو جزائے خیر دے, تو نے مجھے فقط صبر ہی نہیں دلا دیا بلکہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ امانت سے ادا ہو گئے اور کوئی خیانت ہم سے نہیں ہوئی اس کے بارے میں. اللہ کی چیز کی اس نے دے دی, ہمیں نہ روکنے کا حق تھا نہ دیتے ہوئے گھٹنے کا حق تھا, ہم نے ٹھیک وقت پر امانت ادا کر دی اور بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ کیسا اچھا مجھے صبر دلایا کہ 1000 واحد بات کہتے وہ صبر نہ آتا جو تیرے ایک جملے سے صبر آ گیا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ مردوں کے دل سلا لے ہیں انہیں، حالانکہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس پہ کوئی غم پڑتا ہے تو مرد سنبھالتے ہیں، یہاں الٹا پوچھتا ہے کہ عورت سنبھال گئی ہے مرد. جابر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل الفجر صحابی ہیں، بہادر ہیں، سجا ہیں، مگر موت ایک ایسی چیز ہے کہ بہادر ہو یا کمزور ہو سب پہ اثر کرتی ہے. ایسے وقت میں سنبھال لینا، یہ تو واقعی بڑی دانائی اور دانش مندی کی بات ہے. تو کیسی دانش مند وہ عورت تھی اور کیسی بار سال مستقل وہ بیوی تھی، تو وہ صحابی تھی. لیکن صحابہ کا نقش قدم ہمارے سامنے بھی موجود ہے، ہماری عورتیں بھی اگر چاہیں تو مستقل بن سکتی ہیں، پارسا بن سکتی ہیں، اور جن کی قسمت میں وہ اب بھی ہیں، اب بھی پائی جاتی ہیں ایسی عورتیں. یہاں بھی ہم نے دیکھا، اپنے یہاں بھی دیکھا کہ بعض بڑی بوڑھیاں ایسی مستقل پارسا ہیں کہ مردوں کو بھی وہ تقوا نصیب نہیں ہے جو ان کو ہے. ایسی ملتی ہیں جو اپنے ذکر میں، تلاوت میں، فکر آخرت میں غرق ہیں. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مگر اس کے باوجود قلب ان کا اللہ سے متعلق ہے. وہ دنیا میں اتنی منہمک اور غرق نہیں ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گئی ہوں. ہاں یہ ہتھیار لگتا نوجوان لڑکیوں سے ضرور ہوتا ہے جو موجودہ زمانہ دیکھ رہی ہے. یہ زمانہ ہے غفلتوں کا، یہ زمانہ ہے رنگ رنگوں کا. ایسے میں تھک کر اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کمزور نہ پڑ جائے، کہیں عملی زندگی خراب نہ ہو جائے. اس واسطے نوجوان لڑکیوں کو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آخرت ان کے پیش نظر رہے اور وہ بہ نہ جائے اس زمانے کی رو میں. اس زمانے کی رو ہے مادیت پرستی، اس میں روحانیت نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے، اس میں مادہ پرستی ہے، عیش پرستی ہے، عیش کے وسائل زیادہ ہیں. اس میں لگ کر اکثر آدمی غافل ہو جاتا ہے دین کے، دیانت کے، نماز کے، روزے سے، رنگ رنگوں سے. اس راستے انہیں بچنے کی ضرورت ہے، اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتی ہیں. اس راستے کے دولت اور ریاست کوئی حارج نہیں ہے دین کے اندر. جو دین رکھنا چاہے اپنا باقی وہ کروڑوں پتی بن کر بھی دیندار رہ سکتا ہے، اور نہ دین رکھنا چاہے مفلس فلاح ہو پھر بھی بددین ہو سکتا ہے. یہ اپنی توجہ پر ہے. دنیا نام کی حقیقت روپئے پیسے کا نہیں، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے. غافل اگر ہو آدمی اور پیسہ پاس نہ ہو تب بھی وہ بددین ہے، اور کروڑ پتی ہو اور غفلت نہ ہو اللہ سے تب بھی وہ دیندار ہے. تو دین اور دنیا تو یہ معنی نہیں کہ روپیہ پیسہ مکان کپڑا یہ تو ہے دنیا، اور بھوک مگا ہو کر ہے آدمی مفلس فلاح ہو کر یہ ہے دینداری، یہ نہیں. غافل جو ہے وہ بددین ہے، جو بیدار ہے اور معاملے میں اللہ سے سمجھدار ہے وہ دیندار. تو اصل چیز دین ہے، سمجھداری، دین کی سمجھ، دین کا صفا، دین کی ساتھ بیداری. حدیث میں ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے، لکھپتی اور بادشاہ، حق تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دین کو کیوں چھوڑا، کیوں نہیں عمل کیا دین پر. وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں سلطنت دی، کروڑوں روپیہ دیا، خزانے دیے، اب اس میں لگتا ہے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اس میں نہ لگتے تو آپ یوں کہتے کہ دیکھو میری نعمتوں کی قدر نہ تھی. اس واسطے ہم رات دن روپئے کے رکھنے میں، گننے میں، تجوریوں کے بھرنے میں، حسابات میں لگے رہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ملی نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکات کی. اب اگر اسے چھوڑ دیتے تو آپ یوں کہتے کہ نافرمانی کی، یعنی نا قدر کی میری نعمتوں کی، تو ابھی آپ سزا دیتے. اس واسطے ہم نے آپ کی نعمتوں کی قدر کی، ہمیں فرصت نہیں ملی. تو ان کے جواب میں پیش کیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ اتنی بڑی بات چاہتے دی گئی انہیں کہ سونے اور چاندی کی اونٹوں کا محل تھے ان کے پاس، لیکن یہ ایک لمحہ ان کے غافل نہیں تھے. آخر تم ایسے کہاں کے انسان تھے کہ تم سارا دن اسی میں لگ گئے، تمہیں فرصت ہی نہ ملی تھی ان کی. تم ملک الموت کے لیے کہہ دیتے کہ سا ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں، اس راستے کو اس سارے سامان کو سنبھالیں یا مریں یا جنازے میں پڑھ کر کے جائیں، اس راستے تم جاؤ اللہ میاں کے یہاں واپس جاؤ، ہمیں تو فرصت ہے نہیں مرنے کی. لیکن جب تمہیں مرنا تھا اور آنا تھا ہمارے پاس تو کچھ جواب سے سوچ لیا ہوتا، اور یہ جواب کہ ہمیں فرصت نہیں ملی، دولت زیادہ تھی تو ان سے زیادہ کھوائی، یوسف علیہ السلام سے زیادہ کھوائی تھی، داؤد سے زیادہ کھوائی تھی. سلیمان کی حکومت تو انسانوں کے ساتھ جانوروں پر جنات کر دی تھی، اور پھر ان کا دین مضبوط تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ پیغمبر ہیں, وہ تو مقبولان الہی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بعد میں اس امت میں سینکڑوں بادشاہ گزرے ہیں کہ تقوی اور طہارت کی زندگی تھی, اور بادشاہ بھی عالمگیر بادشاہ گزرے ہیں کہ خزانے سے ایک پائی تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے, قرآن شریف لکھتے تھے اپنے قلم سے, محنت کرتے تھے, اس کے ذریعے سے کماتے تھے. وہ تو معصوم نہیں تھے, وہ تو پیغمبر نہیں تھے, ایک بادشاہ تھے, لیکن تخت سلطنت پر بیٹھ کر وہ مستقی بنے, اور پھر انتظام سلطنت کا بھی ایسا کیا کہ آج دنیا جانتی ہے کہ عالمگیر کیسا بادشاہ گزرا ہے. تو بادشاہت بھی تھی اور دینداری بھی تھی, تقوی اور طہارت بھی اختیار کیا. آخر عالمگیر کی بیوی بھی تو تھی, وہ بھی تو ملکہ تھی, پورے ہندوستان کی بادشاہ تھی, لیکن اس کے گزر اوقات کا ذریعہ بھی وہی تھا کہ جو عالمگیر قرآن شریف لکھ کر چار پیسے کماتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی بلے, کوئی باندھی سامنے نہیں آ سکتی تھی, خارج اور اپنا کھانا وہ اپنے ہاتھ سے کرتی. تو بادشاہ ہندوستان کی بادشاہ بن کر, اور پھر یہ تقویٰ طہارت, پھر نظام سلطنت میں بھی کوئی خلل نہیں پاؤ. تو اس میں لگ کر کے ممکن ہے کہ رعایت اور انصاف صحیح نہ کیا ہو, حکومت برباد ہو گئی. حکومت نہایت مضبوط اور دین بھی نہایت مضبوط. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اولیاء کاملین میں ہیں, لیکن کیفیت یہ تھی کہ دربار اس طرح سجتا تھا جسے بادشاہوں کا, مسند بچھائی جاتی تھی, خدام کھڑے ہوئے ہوتے تھے, دروازوں پر نقیب اور چوبدار ہیں, کوئی ملنے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ اس طرح نہ ہو اور اندر سے اجازت نہ آئے. شاہی نظم تھا اور درویش ہے, کوئی بادشاہ نہیں, نظام قائم تھا. کسی نے کہا کہ درے درویش را دربان نہ باید, درویش کے دروازے کے لیے دربان نہیں چاہیے مناسب نہیں. درے درویش را دربان نہ باید, فوراً جواب دیا کہ بے باید تا سگے دنیا نہ آئے. دربانوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا پرکھ کر کے ہماری مجلس کو خراب نہ کرے. ہم پرکھ کر بلاتے ہیں کہ کون دین کا جذبہ لے کے آ ہے, کون دنیا کے جذبے سے آ ہے, اس لیے ہم نے نقیب اور چوبدار بٹھا رکھے. حضرت سفیان ثوری بڑے محدث, بڑے عالم, لیکن لباس پہنتے تھے 500 روپے کا ایک ایک جبہ, اور ہزار ہزار روپے کا لباس بدن کے اوپر. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو زہد اور قناعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے, عالم ربانی ہو کے اتنا پاکیزہ لباس. فرمایا کہ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ اگر ہم نہ پہنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو لتمندل بنا حاضر الملوک, یہ بادشاہ دادے ہمیں اپنے منہ پوچھنے کا رومال بنا لے. اس لیے ہم دکھلاتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے, کوئی کمی نہیں ہمارے پاس. اس لیے ہم خاص بات رہتے ہیں کہ یہ نیت بھی دین کی تھی, ان کا لباس پہننا بھی عبادت تھا, ان کا چھاچ کے رہنا بھی عبادت تھا. تو دین اور دنیا یہ نہیں ہے کہ دولت کا نام تو ہو جائے دنیا اور علم کا نام ہو جائے دین, اور اس کا مطلب یہ ہو کہ جو دولت مند بنا اب وہ دیندار نہیں بن سکتا, جو دیندار بنا اسے بھیک مغال مفلس رہنا چاہیے. یہ غلط تصور ہے. اسلام میں دیندار اور دنیا دار کا کوئی فرق نہیں ہے. دنیا دار ہوتا ہی نہیں اسلام میں, اس لیے کہ اس کی ساری دنیا ذریعہ ہے اس کے دین کا. تو دنیا دار ہے ہی نہیں مسلمان, مسلمان تو دیندار ہی ہوگا. ہاں غافل بن جائے دینی کو چھوڑ دے تو بے شک دنیا دار بنے گا. تو بہرحال اس لیے میں نے اپنی بہنوں کی خدمت میں یہ چند باتیں گزارش کی کہ وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں, تعلیم حاصل کریں, دینداری پیدا کریں, اپنی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر, اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی آخرت کی خاطر. ان سب چیزوں کو جب تک وہ نہیں انجام دیں گی تربیت صحیح نہیں ہوگی. گھریلو زندگی میں انہیں پر دار مدار ہے, ان کے دین پر وہ صحیح ہیں تو اولاد صحیح, اور وہ غلط ہیں تو اولاد غلط, اور اولاد غلط ہوگی تو قوم غلط ہو جائے گی. اس لیے کہ قوم نام انہیں افراد کا ہے, ہمارے تمہارے بچے یہی قوم بن جاتی ہے. وہ کسی عورت سے پوچھا تھا کسی نے کہ ابھی فوج کسے کہیں فوج, اس نے کہا تیرا ختم میرا ختم, اور فوج کیا ہوتی ہے, یہ فوج ہو گئی. تو قوم کیا ہے بھائی, تمہارا بچہ میرا بچہ یہ مل کے قوم بنی. تو ہمارے بچے اگر خراب ہیں تو قوم کی قوم خراب ہے, یہ درست ہے تو قوم کی قوم درست ہے. اور یہ دار مدار ہیں سب میری بہنوں کے اوپر, ان میں جذبہ دین و دیانت کا ہو تو بچے دیانت دار پیدا ہوں گے, ورنہ غلط ہو جائیں گے. اب وقت ہو چکا ہے, دعا ہے, دعا مانگ لیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علم کی اور عمل کی, اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں سب کو دیندار بنائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ممتاز علماء اکرام کی تقاریر کے قابل اعتماد کیسٹوں کا مرکز